السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2142. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ, جیسے کہ ہم کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں, حالانکہ ہمارے اتنے ہم تو بزنس میں ہے بھی نہیں, لیکن پھر بھی معلومات اور ایک علم ہے اصل میں یہ, اور اس سے بہت سارے دوسرے, کیونکہ آج کل خواتین بھی بہت بزنس کر رہی ہیں ماشاءاللہ, تو ان کے لیے بھی بہت کارآمد ہوگا اور ہم اپنے گھر میں بھی بتا سکتے ہیں. آج ہم لوگ نجش یعنی دھوکے دینے کی قیمت بڑھانا کا بیان پڑھیں گے. یہ کیسا ہے, اس کو نجش کہتے ہیں, اور نجش خاص طور پر ایکچولی شکار کو بھڑکانے کے معنی میں آتا ہے یہ لفظ, لیکن یہاں پر ایک خاص شرعی مفہوم میں آیا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ کچھ تاجر اپنے غلط ایسے ایجنٹ مقرر کر دیتے ہیں جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہر ممکن صورت میں خریدنے والوں کو دھوکہ دے کر زیادہ قیمت وصول کر کے آئیں. تو ایسے ایجنٹ بعض دفعہ گاہک کی موجودگی میں اس چیز کا دام بڑھا دیتے ہیں, نہیں قیمت بڑھا دیتے ہیں, اور خریدار بنتے ہیں, جھوٹ موٹ کے خریدار بنتے ہیں, حالانکہ ان کو خریدنا نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے قیمتیں بڑھاتے ہیں, اور پھر جو خریدنے والا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے, اور یہ گناہ کبیرہ ہے. شریعت نے اس کو سختی سے روکا ہے, ٹھیک ہے. اور بے ملامسہ اور بے منابضہ, وہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں, پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں. بعض نے کہا کہ بے جائز نہیں, اور ابن ابی اوفا نے کہا کہ ناجش سود خور اور خائن ہے, اور نجش فریب ہے, خلاف شرع بالکل درست نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فریب دوزخ میں لے جائے گا, اور جو شخص ایسا کام کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو وہ مردود ہے. بیسیکلی اصل میں ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے, کسی کا بلاوجہ نقصان نہ کیا جائے. جیسے آگے ابھی ہم کریں گے کہ بکری ہے کسی جانور کے تھن میں دودھ جمع کر کے اس کو بیچنا, تاکہ خریدنے والا یہ سمجھ لے کہ اچھا تو بہت دودھ دینے والی بکری ہے, گائے یا بھینس ہے, اور خرید لے, تو یہ بھی منع ہے. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کتنی باریک باتوں پر دھیان رکھا گیا ہے نا, یعنی کوئی کہیں ہوگا ایسی, آپ کو ایسی تعلیم کہیں ملے گی, کتنی باریک باریک باتوں میں دھیان رکھا گیا کہ کسی کا نقصان نہ ہو, کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے. اور دھوکہ دیکھیں, دھوکہ ان اسلام میں جائز ہی نہیں ہے, چاہے وہ رشتے کی بات ہو, چاہے وہ کوئی بھی بات ہو. یعنی آپ لڑکا اور لڑکی کا رشتہ کر رہے ہیں, چاہے وہ معاملہ ہو, چاہے آپ کوئی چیزیں سیل کر رہے ہوں وہ معاملہ ہو, آپ جانور, گاڑی, گھوڑا, جو بھی سیل کر رہے ہوں, کسی میں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. تو دھوکے کی بے, مثلاً پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے, یا مچھلی دریا میں جا رہی ہے, یا ہرن جنگل میں دوڑ رہا ہے, یعنی ڈیئر, اس کو پکڑنے سے پہلے بیچ ڈالے, اسی طرح اس غلام یا لونڈی کو جو بھاگ گیا ہو, اسی میں داخل ہے. اور بے معدوم اور مجہول کی, یعنی جس کی تسلیم پر قدرت نہیں, یعنی بے معدوم کیا ہے, ابھی وہ چیز وجود میں ہی نہیں آئی ہے, عدم میں ہے, یعنی کوئی بچہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا اونٹ کا, تم اس کو بیچ دو. یا مجہول, جس کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں ابھی, اس کے بارے میں آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسی ہوگی, وہ بھی جائز نہیں. اور حبل الحبلہ کی بے, یہ بھی جاہلیت کی رواج تھی, اس کی تفسیر ابھی آگے ہم پڑھیں گے. تو دھوکے کی بے ہمیں کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ وہ جائز ہے. تو دھوکے کی ایک قسم ہے, جو بھی دھوکے کی قسمیں ہوں گی وہ جائز نہیں ہوگی, نجش ہے, ملابزہ ہے, ملامسہ ہے. جیسے کہ حبل الحبلہ کیا ہوتا ہے, کہ ممکن ہے کہ اونٹنی نہ جنے, یا اس کا جو بچہ پیدا ہو وہ نہ جنے. اور یہاں پر اصل میں ایسا کرتے تھے وہ لوگ کہ اونٹ کے بچے کی بے کر لیتے تھے کہ اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں خرید لیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے, وہ بچہ ہو سکتا پیدا ہونے کے بعد کچھ اس میں نقص ہو, کمی ہو, یا پیدا ہی نہ ہو, کچھ اس کی ڈیتھ ہو جائے, تو اس وجہ سے ایسی بے کو منع کیا گیا ہے. اور اس میں صاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بے سے منع فرمایا ہے. اور بعض نے حبل الحبلہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ کسی اونٹنی کے حمل کے حمل کو فی الحال بیچ ڈالے, مثلا یوں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے پیٹ کے بچے کو میں نے تیرے ہاتھ بیچا, یعنی تھرڈ بچہ, یعنی تھرڈ جنریشن, تو یہ بھی منع ہے, اس لیے کہ وہ معدوم اور مجھول کی بے ہے. اور بے غرر یعنی دھوکے کی بے میں داخل ہوگی, تو غرر وہ بھی جائز نہیں, یعنی غرر مطلب دھوکا ہوتا ہے. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا ہے. تو نجش, جیسے بھی آپ کو بتایا گیا کہ ویسے تو اس کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ شکار کو بھڑکانے کے معنی میں آتے ہیں. تو آپ کسی ایسے پرسن تھرڈ پرسن کو اپنی طرف سے ہائر کر رہے ہیں کہ تم جا کر میری قیمتوں کو بڑھا کر بتاؤ کہ میں تو اس کو اتنے میں خریدا تھا, اچھا ہے آپ کو تو اتنے میں مل جا رہی ہیں. تو دھوکہ دے کر لوگوں کو اس طرح سے بھڑکانا کہ وہ زیادہ قیمت میں خرید لیں, یہ جائز نہیں ہوگا. تو 2143 دیکھیے, ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, انہیں امام مالک نے خبر دی, انہیں نافع نے, انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بیعت سے منع فرمایا. اس بیعت کا طریقہ جاہلیت میں رائج تھا. ایک شخص ایک اونٹ یا اونٹنی خریدتا اور قیمت دینے کی میعاد یہ مقرر کرتا کہ ایک اونٹنی جنے پھر اس کے پیٹ کی اونٹنی بڑی ہو کر جنے. تو اسلام سے پہلے عرب میں دستور تھا کہ حاملہ اونٹنی کے حمل کو بیچ دیا جاتا تھا. اس بیع کو دھوکے کی بیع قرار دے کر منع کیا گیا. اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی قرض وغیرہ کی مدت حاملہ اونٹنی کے حمل کے پیدا ہونے پھر اس پر پیدا ہونے والی اونٹنی کے بچے جننے کی مدت مقرر کی جاتی تھی, یہ بھی ایک دھوکے کی بیع تھی, اس لیے اس سے منع کیا گیا. یعنی جیسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا میں آپ سے کوئی فلاں فلاں چیز خرید رہی ہوں یا آپ مجھ سے کچھ خرید رہے ہیں تو فلاں جانور کا جو بچہ پیدا ہوگا یا اس کا بچہ پیدا ہوگا تب دیں گے. تو یہ چیز معدوم اور مجہول ہے, اس لیے اس پر شرط نہیں لگائی جا سکتی. پھر بیع ملامسہ, ملامسہ لمس سے نکلا ہے, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو چھونا. تو رسول اکرم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا, کہا مجھ سے لیث بن سعد نے, اور کہا کہ مجھ سے عقیل نے, اور ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے عامر بن سعید نے خبر دی, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منابضہ کی بیع سے منع فرمایا تھا. اس کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آدمی بیچنے کے لیے اپنا کپڑا دوسرے شخص کی طرف جو خریدار ہوتا اس کو پھینکتا, اور اس سے پہلے کہ اسے الٹے پلٹے یا اس کی طرف دیکھے صرف پھینک دینے کی وجہ سے وہ بیع لازم سمجھی جاتی تھی. اسی طرح رسول اکرم نے بیع ملامسہ سے بھی منع فرمایا, اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ خریدنے والا کپڑے کو بغیر دیکھے صرف اسے چھو دیتا اور اسی سے بیع لازم ہو جاتی تھی, اسے بھی دھوکے کی بیع قرار دیا گیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آن لائن شاپنگ ہو رہی ہے نا, تو آن لائن شاپنگ میں اگر آپ کو جو کوالٹی دکھائی دی آن لائن پکچرز میں, کیونکہ پکچرز بہت اچھے آتے ہیں, کیمرے اتنے اچھے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں, لیکن جب ہم اوریجنلی جب ہم چیز کو ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہیں تو اس کی کوالٹی بہت خراب ہوتی ہے. تو اسی لیے اسلام میں یہ ہے کہ اگر جب دیکھنے کے بعد آپ کو اس چیز میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو آپ کو پورا حق ہے کہ وہ سودا آپ ختم کر دیں. لیکن آج کون مانے گا, آن لائن جتنے بھی بیچنے والے لوگ ہیں کوئی مانیں گے اس بات کو؟ تو اگر آپ کو کوئی ڈیفیکٹ نظر آتا ہے, اور اسی لیے ایسی خرید و فروخت کو منع کیا گیا ہے جس میں شک و شبہ ہو. تو اگلی حدیث میں ہے کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ دو طرح کے لباس پہننے منع ہے, کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھے پھر اسے مونڈے پر اٹھا کر ڈال لے اور شرمگاہ کھلی رہے, کیونکہ ایک کپڑے کو اگر آپ پوری طرح فل لپیٹ لیتے ہیں اور وہ کپڑا تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے تو وہ گھٹنوں سے اوپر ہی آئے گا اور کندھے ڈھکے رہیں گے, لیکن نیچے سے شرمگاہ کھلنے کا خطرہ رہے گا. اور دو طرح کی بیع سے منع کیا ہے, ایک بیع ملامسہ اور دوسری بیع منابضہ. جیسے جب ہم نے کتاب الصلاۃ پڑھی تھی آپ کو یاد ہوگا جو اجتماع سما کا ذکر ہوا تھا, وہاں پر یہ جائز نہیں ہے. یعنی ایک ہی کپڑا سارے بدن پر اس طرح لپیٹنا کہ ہاتھ وغیرہ کچھ باہر نہ نکل سکے. اور پھر جو بیع کی ذکر ہے, بیع ملامسہ کی تفسیر ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ میں اپنا کپڑا تیرے کپڑے کے عوض بیچتا ہوں اور کوئی دوسرے کا کپڑا نہ دیکھے صرف چھوئے. اور بیع منابضہ یہ ہے کہ مشتری نہیں خریدنے والا اور بائے بیچنے والا یہ ٹھہرے کہ جو میرے پاس ہے وہ میں تیری طرف پھینک دوں گا اور جو تیرے پاس ہے وہ میری طرف پھینک دے, بس اسی شرط پر بیع ہو جائے اور کسی کو معلوم نہ ہو کہ دوسرے کے پاس کتنا اور کیا مال ہے. یعنی اگر میں اپنا کپڑا آپ کی طرف پھینکتی ہوں آپ اپنا کپڑا میری طرف پھینکتے ہیں, ہو سکتا جو میرا کپڑا ہے وہ صرف 200 کا ہو اور آپ کا جو کپڑا ہے وہ 2000 کا ہو, تو یہ تو کیا ہو گیا, پھر جائز نہیں ہوا نا. یہ تو ایک کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے کہ ایک کا اتنا قیمتی کپڑا چلا گیا, تو یہ چیز جائز نہیں ہے. تو بیع منابضہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. نیچے کی بھی حدیث دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور بیع منابضہ سے منع فرمایا ہے, دونوں حدیثیں سیم ہیں. تو پھر یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات کہ یعنی اس سے بیسیکلی آج کے دور میں ہم اس سے کیا چیز ایزیوم کر سکتے ہیں, کیا سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ اب تو خیر ایسا نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا سبزی وغیرہ میں ہو ایسا, یعنی بازار میں کچھ لوگ کرتے ہوں ایسا, واللہ عالم, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر دکانوں پر تو ایسا نہیں ہوتا. ہم تو دکان پر جاتے ہیں, کپڑا اچھی طرح دیکھتے ہیں, پھر اس سے بھاؤ پوچھتے ہیں اور پھر تب کہیں جا کر ہم لیتے ہیں, ہے نا. لیکن اب آن لائن شاپنگ میں اس کے بہت سارے ایسے آپشنس ہیں موجود, اور ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوالٹی کچھ اور بتائی جائے اور دیا کچھ اور جائے, تو یہ چیز مناسب نہیں ہے. جیسے چپس کے بارے میں بہت سارے لطیفے مشہور ہیں نا, کہ لیز کے جو چپس ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پیکٹ اتنا بڑا سا نظر آتا ہے نا, پوری اس میں ہوا بھری ہوتی ہے اور چپس بہت ہی کم ہوتے ہیں اس میں. تو ایکچولی دکھانا کچھ اور دینا کچھ اور, یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے. تو کوئی اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی صورت نظر آ رہی ہوگی, آپ کو یاد آ رہا ہوگا, تو آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ایسی کون سی بے ہو سکتی ہیں آج کے دور میں کہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے اور بیچا کچھ اور جاتا ہے, یعنی دیا کچھ اور جاتا ہے. اور سبحان اللہ, دیکھیں اگلی حدیث تو ہمیں بہت ہی واضح اور کلیئر کٹ انداز میں ہم کو بتا رہی ہے, اور سبحان اللہ یعنی اش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ الحمدللہ کتنا بہترین دین اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے واقعی میں, اور دین کامل کر کے دیا اللہ تعالی نے ہم کو, کہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ ہم میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے الحمدللہ. سبحان اللہ, جی بالکل. بہت سارے باکسز اس طرح سے بہت بڑے نظر آتے ہیں لیکن بالکل چھوٹے ہوتے ہیں, لیکن خیر آج کل تو ویٹ ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی کلو ہے اس میں, لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو آپ گن نہیں سکتے نا, تو اس کی وجہ سے پھر وہ دھوکا ہی ہوگا. تو اونٹ یا بکری یا گائے کے تھن میں دودھ جمع کر رکھنا بائے کو منع ہے, یعنی بیچنے والے کو. اسی طرح ہر جانور کے تھن میں دودھ جمع کرنا تاکہ دیکھنے والا زیادہ دودھ دینے والا جانور سمجھ کر اسے زیادہ قیمت پر خریدے. جی ملاوٹ تو ایک بہت بڑا, کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ یہ بہت بڑا دھوکا ہے اصل میں. جیسے میں نے یہ سنا ہے اور بہت کنفرم نیوز ہے یہ, کہ دھنیا پاؤڈر یا جتنے مسالے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ چیز ملائی جاتی ہے اس کلر کی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور یہاں پر بتایا گیا کہ مسرات وہ جانور ہے کہ جس کا دودھ تھن میں روک لیا گیا ہو اور کئی دن تک اسے نکالا نہ گیا ہو. تو تسریہ دراصل پانی روکنے کے معنی میں کہا جاتا ہے, اور سرریتو الماء یعنی میں نے پانی کو روک لیا, سے ماخوذ ہے یہ. تو ہم سے یحیی بن بکیر نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے, اور ان سے جعفر بن ربیعہ نے, ان سے عبد الرحمن بن حرمز عارج نے, اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیچنے کے لیے اونٹنی اور بکری کے تھنوں میں دودھ کو روک کر نہ رکھو, اگر کس نے دھوکے میں آ کر کوئی ایسا جانور خرید لیا تو اسے دوہنے کے بعد دونوں اختیارات ہیں, چاہے تو جانور رکھ لے اور چاہے تو وہ واپس کر دے, اور ایک سا کھجور اس کے ساتھ دودھ کے بدل دے دے. اور ابن لبار موسیٰ بن یسار سے بواسطہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ایک سا کھجور ہی کی ہے. بعض راویوں نے ابن سیرین سے ایک سا غلہ کی روایت کی ہے, اور یہ کہ خریدار کو تین دن کا اختیار ہوگا, اگرچہ بعض دوسرے راویوں نے ابن سیرین ہی سے ایک سا کھجور کی بھی روایت کی, لیکن تین دن کے اختیار کا ذکر نہیں کیا. یعنی تاوان میں کھجور دینے والی روایت ہی زیادہ ہے, یعنی وہ تاوان کی وجہ سے اس نے چونکہ دھوکہ دیا تھا, تو یا تو پھر اگر وہ خریدنے والا اس نے جانور کو خود رکھ لیا ہے تو پھر اس کو کچھ دے دلا دیں آپ, تاکہ اس کا کمپنسیشن ہو جائے, اس کو کچھ مل جائے. تو بہرحال یہاں پر کہ اگر کوئی خرید و فروخت کے دوران ایسا کوئی دھوکا ہو گیا تو اب یہ لینے والے پر ڈپینڈ ہے کہ وہ چاہے تو اس بے کو رہنے دے یا واپس لوٹا دے, اور اگر وہ رکھنا چاہ رہے اپنے پاس وہ جانور جس کے بارے میں اس کو پتا چلے کہ دودھ اتنا اچھا دیتا نہیں ہے, یعنی اس میں اتنا دودھ نہیں نکلتا, تو جو بیچنے والا تھا اس کو چاہیے کہ اس کو کچھ کمپنسیشن کے بدلے کچھ چیز دے دے. لیکن یہ صرف جانوروں میں ہوگا جس کا دودھ بڑھا کر بیچا گیا تھا, جس کا دودھ دکھا کر بیچا گیا تھا, حالانکہ ایکچوئل میں تھا نہیں ویسا دودھ اس کا, تو اس کے لیے ہے, باقی کسی انسانوں کے لیے اس طرح کی چیز جائز نہیں ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی باریکی سے خیال رکھا گیا ہے کہ دودھ بڑھا کر بھی جانور میں نہ بیچا جائے. تو اب کوئی بھی چیز ہم جب بیچتے ہیں تو پھر ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ٹھوک بجا کر اوپر سے تو اچھا کر دیں ڈینٹ پرنٹ کر کے, اور سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اندر اس کا انجن خراب ہے یا اور بھی بہت سارے اس میں بہت سارے پرابلمس ہیں, تو یہ دھوکے کی بے ہوگی. بیچنے والے کو چاہیے کہ وہ سیدھا سیدھا بتا دے کہ بھائی دیکھو یہ خرابی ہے, اگر تمہیں لینا ہے تو لے لو, تو اس سے بہت معاملات بہت کلیئر رہتے ہیں الحمدللہ, اور پھر شرمندگی بھی نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آگے کی تین اور چاروں حدیث چھوڑ دیجئے, حدیث نمبر 2155, کیونکہ سیم وہی حدیثیں ہیں وہ. جی بالکل, آن لائن میں کپڑوں کی کوالٹی آج کل دیکھی نہیں جاتی ہے, اور کچھ لوگ جانوروں کو پانی پلا کر موٹا تازہ کر دیتے ہیں. دیکھیں اصل میں وہی والی بات ہے نا, کہ جیسے پہلے سنا تھا, یہ بات سنتے آئے تھے بچپن سے, کہ اگر کسی کو پولیس اور ملٹری میں بھرتی ہونا ہے یعنی جاب کرنے کے لیے جانا ہے, انٹرویو دینا ہے, تو خوب کیلے کھا کر جاؤ, کیونکہ وہ لوگ وزن بھی کرتے تھے کہ آپ کا وزن زیادہ ہونا چاہیے, تو زیادہ کیلے کھا کر جاؤ تاکہ وزن بڑھا آئے اس میں. تو بہرحال تو آئیے حدیث دیکھیں 2155, عورتوں سے خرید و فروخت کرنا. ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا, کہا ہمیں شعیب نے خبر دی, انہیں زہری نے, ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا, اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے بریرہ کے خریدنے کا ذکر کیا. بریرہ کون تھی یہ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیز تھی, یعنی انہوں نے خریدا تھا ان کو. یاد ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ عفق میں پوچھا تھا تو بریرہ ہی نے جواب دیا تھا کہ الڑ سی ہیں, میں ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ آٹا گوند کے رکھتی ہیں اور میں کہتی ہوں کہ دیکھیں, لیکن ان کی نیند لگ جاتی ہے اور بکری آ کر وہ آٹا کھا لیتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ صرف ایک جو بریرہ والی حدیث سے امام بخاری نے اور بہت سارے دوسرے محدثین نے بھی تقریباً کئی, یعنی بہت ہی زیادہ, بعض تو کہتے کہ 100 بھی اگر کہیں تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگا, کہ 100 مسائل کا حل نکالا ہے صرف بریرہ والی حدیث سے یا جابر بن عبداللہ والی حدیث سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک حدیث کا کتنا فائدہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں آج کے دور میں ہم کو پڑھنا تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے, یعنی ہم کو تھوڑی سی حیرانی ہوتی ہے کیونکہ الحمدللہ اب انسانوں کا کاروبار نہیں ہے, لیکن زمانے جاہلیت میں اور اسلام نے ہی اس کا خاتمہ کیا. اگر دیکھا جائے تو جو غلامی کا خاتمہ ہے, اسلام کا یہ احسان ہے پوری دنیا پر کہ اسلام نے غلامی کا خاتمہ کیا, ورنہ کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی. لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور طریقے سے آج غلامی ہے. ابھی بھی غلامی باقی ہے کسی کنٹریز میں جو اپنے آپ کو ٹاپ کلاس اور ترقی یافتہ کنٹریز کہتے ہیں, سویلائزڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو, ہم کو تھرڈ ورلڈ کا نام دیا جاتا ہے, جو بھی نام دیا جاتا ہے. بہرحال تو اسلام میں انسان سارے برابر ہیں, کوئی کسی کو کسی پر فوقیت حاصل ہے, کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا نہیں ہے. تو پہلے زمانے جاہلیت سے غلامی کا دورہ تھا, اسلام نے اس کا خاتمہ کیا الحمدللہ. تو ظاہر سی بات ہے جب رسول اکرم نبی بنے تو اچانک تو سارا خاتمہ نہیں ہو سکتا تھا. تو آپ نے کیا کیا کہ ہر معاملے میں ہر توبہ کے بعد کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے کفارے کے لیے اور پھر غلام آزاد کرنے کے لیے آپ نے اتنا اجر بتایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا کہ کوئی جمعہ ایسا نہیں چھوٹا ان کا جس میں وہ غلام آزاد نہ کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کثرت سے غلام آزاد کرائے گئے, کثرت سے. تو یہ اسلام کی دین ہے آج دنیا کو کہ اس نے غلامی کا خاتمہ کیا. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ کو عجیب سا لگے گا کہ بھلا کیسے ایک انسان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, لیکن اس زمانے میں یہ عام رواج تھا. الحمدللہ اب ختم ہو گیا اور اسلام نے ختم کیا. تو عورتوں جو بریرہ رضی اللہ عنہا تھی ان کا ذکر کیا. جب رسول اکرم تشریف لائے تو آپ سے بریرہ کے خریدنے کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا تم خرید کر آزاد کر دو, ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا اما بعد, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے. جو شخص بھی کوئی ایسی شرط لگائے گا جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ شرط باطل ہوگی, خواہ وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے, کیونکہ اللہ ہی کی شرط حق اور مضبوط ہے. اگلی حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس سے اور کلیئر بات واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حمام نے کہا کہ میں نے نافع سے سنا, وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بریرہ تھی جو عائشہ کی باندھی تھی, قیمت لگا رہی تھی تاکہ انہیں خرید کر آزاد کر دیں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. پھر جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بریرہ کے مالکوں نے تو اپنے لیے ولا کی شرط کے بغیر انہیں بیچنے سے انکار کر دیا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. میں نے نافع سے پوچھا کہ بریرہ کے شوہر آزاد تھے یا غلام, تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں. سبحان اللہ. یہ جو بریرہ رضی اللہ عنہا تھی یہ الحمدللہ مسلمان تھیں, ان کے جو مالک تھے پرانے والے تو عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو خریدنا چاہتی تھی, بہت ذہین تھی یہ بریرہ, ان کی یہ وہی بریرہ تھی جن کو ایک جگہ سے صدقہ آیا تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو یہ خود بریرہ بھی بہت ذہین تھی, انٹلیکچوئل بھی کہا جاتا ہے ان کو. تو جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو خریدنا چاہ رہی تھی تو ان کے مالکوں نے شرط لگائی بریرہ کے کہ ولا ہماری ہوگی. ولا ایک ٹرم ہے اسلامک طلاح کا لفظ ہے یہ, کہ ولا کہتے ہیں کہ جب کوئی غلام جو آپ کے پاس تھا اور اس کی ڈیتھ ہو جائے اس کا کوئی وارث نہ ہو, جو ترکہ ہے وہ پورا مالک کا ہو جائے گا پھر. ٹھیک ہے, یعنی کوئی غلام تھا اس کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو تو اس کا پورا ترکہ مالک کو چلا جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب خریدنا چاہ رہی تھی تو بریرہ کے مالکوں نے شرط لگائی کہ ہم آپ کو اس کو بیچ تو دیتے ہیں لیکن ان کا جو ترکہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا. تو رسول اللہ کو جب یہ خبر پتہ چلی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ کیسی عجیب شرط ہے, ولا تو اسی کی ہوگی جو مالک ہوتا ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ تم خرید لو اور ان کو بولنے دو جو بولنا ہے. پھر آپ نے ممبر پر جا کر خطبہ دیا اور پھر اس طرح سے یہ بیع مکمل ہوئی. اور یہ جو بریرہ تھی ان کی جو پرانے عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب آزاد کر دیا تھا تو آزادی سے پہلے جو ان کا نکاح ہوا تھا کسی غلام سے ہوا تھا یا واللہ عالم کس سے ہوا تھا. جیسے وہاں حدیث میں صحابی نے نہیں بتایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے شوہر غلام تھے کہ کیا تھے. تو کہا جاتا ہے کہ کوئی وہ بھی صحابی ہی تھے. تو وہ بریدہ جب آزاد ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ, اسلام اجازت دیتا ہے کہ مطلب میں آزاد ہونے کے بعد میں اپنا نکاح کسی اور سے کروں جو غلام ہے اس سے نہ رکھوں. تو کہا کہ ہاں یہ تمہارا حق ہے. تو وہ شوہر کے پیچھے پڑی تھی کہ تم مجھے طلاق دے دو یا مجھے خلا دے دو. اور ان کے شوہر ان کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے. رسول اللہ سے بھی ریکویسٹ کروائی کہ یا رسول اللہ بریرہ سے کہیں کہ مجھے نہ چھوڑے. لیکن بریرہ نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی اگر میں اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہوں, یا یہ میرا رائٹ ہے, میرا حق ہے کہ میں آزاد ہو گئی ہوں تو پھر اب میں آزاد کسی مرد سے نکاح کروں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, یہ تمہیں صرف ریکویسٹ کی جا رہی ہے, ورنہ تمہارا حق ہے کہ تم آزاد ہو تو تم آزاد مرد سے نکاح کر سکتی ہو. تو آپ دیکھیں کہ اسلام کیسے حق دیتا ہے. اور پھر ان کے شوہر کے کہنے پر بھی بہت انہوں نے وہ نہیں مانی بات, اور پھر سیپریشن حاصل کر لیا تھا, واللہ عالم. تو لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام تو جو غلام تھے ان کے بھی اتنے حقوق ادا کرتا ہے, ان کو بھی ان کے رائٹس دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ پورے فقہ کے ذخیرے میں, یعنی جتنا آج ہمارا فقہ کا ذخیرہ ہے, اور یہ بہت گولڈن ہسٹری ہے مسلمانوں کی الحمدللہ. اور یہ ہمارے پاس یعنی ایک ایسا یونیک سبجیکٹ ہے, باب ہے, ایک اس کو آپ فن کہہ سکتے ہیں, فقہ کا جو سبجیکٹ ہے. اور حدیث کے ذریعے سے جو علوم اور فنون ہم کو ملے اس میں فقہ سب سے خوبصورت اور سب سے بیسٹ ہمارا پارٹ ہے. تو فقہ کی کتابوں میں جتنی فقہ کی کتابیں ابھی تک لکھی جا چکی ہیں 1400 سال میں, سب سے زیادہ جو ضخیم کتابیں ہیں, یہ ذخیرہ ہے. ضخیم کہتے ہیں بہت زیادہ بلک جو بھی چیز ہوتی ہے نا, بہت بڑی چیز کو. تو سب سے زیادہ جو آج ہمارے پاس انہیں کتابیں ہیں فقہ میں, کہا جاتا ہے صرف وہ ولا اور برا پر ہے. آپ سوچیں, امیجن کریں کہ کنیزوں کے اور غلاموں کے حقوق پر اتنا کچھ لکھا جا چکا, تو پھر ہمارا دین کیسا ہوا آپ بتائیے, سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوا کہ رسول اکرم نے آ کر خطبہ دے دیا ممبر پر, اور پھر یہ بات کلیئر واضح ہو گئی کہ رسول اکرم نے جو بات بتا دی ہے وہ صحیح ہے. تو اس سے شرطیں نہیں لگائی جائے گی, یعنی جو بیچتا ہے وہ شرط نہیں لگا سکتا. تو حدیث کا بھی یہی حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے. اور یہ خطبہ آپ نے اس وقت سنا جب بریرہ کے مالک عائشہ رضی اللہ عنہ سے شرط لگاتے تھے کہ ہم بریرہ کو اس شرط پر بیچتے ہیں کہ اس کا ترکہ ہم لیں گے. تو ان احادیث سے, یعنی جب بریرہ کی اپنے مالکوں سے مکاتبت کا ذکر ہے, مکاتبت آپ لوگ جانتے ہیں, سورہ نور میں ہم نے اس کا پڑھا تھا کہ مکاتبت وہ ہوتی ہے کہ جب غلام اگر کماتا ہے تو وہ اپنے مالک سے سودا کر لے, اور مالک کو اجازت دینی ہی پڑے گی کہ ٹھیک ہے میں جتنا روزانہ کماتا ہوں تم مجھے جتنی ڈیمانڈ کرتے تمہارا میں پیسہ دے دوں گا, اس کے علاوہ جو میں کماؤں گا میں پیسے جمع کروں گا, یا مجھے جو پیسے دے گا تو میں تم سے اپنی آزادی خرید لوں گا, میں تمہیں اتنا پیسے دوں گا, غلام کہے گا, اور تم مجھے اتنے پیسوں میں آزاد کر دینا. اس کو مکاتبت کہتے ہیں, اور اسلام میں یہ بھی جائز ہے الحمدللہ. تو مکاتبت کا ذکر, یعنی غلام یا لونڈی اپنے مالک سے طے کرے کہ اتنی مدت میں وہ اس قدر روپیہ یا کوئی جینس وغیرہ ادا کرے گا, اور اس شرط کے پورا کرنے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا. تو اگر وہ شرط پوری کر دی گئی, اب وہ آزاد ہو گیا, تو بریرہ نے بھی اپنے مالکوں سے ایسی ہی صورت طے کی تھی, جس کا ذکر انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا, جس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے یکمشت سارا روپیہ ادا کرنے کی پیشکش کی. یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو سارا پیسہ دینا چاہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے تم یہ سارا پیسہ لو اور تم آزاد ہو جاؤ, اس شرط پر کہ بریرہ کی ولا حضرت عائشہ ہی سے قائم ہو اور مالکوں کو اس بارے میں کوئی مطالبہ نہ رہے. تو ولا کے معنی یہ ہے کہ غلام آزاد ہونے کے بعد بھائی چارے کا رشتہ اپنے پہلے مالک سے قائم رکھے, خاندانی طور پر اسی کی طرف منسوب رہے, حتیٰ کہ اس کے مرنے پر اس کے ترکے کا حقدار بھی اس کا سابقہ مالک ہی ہو. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیشکش کو انہوں نے سلسلہ ولا کے ختم ہو جانے کے خطرے سے منظور نہیں کیا, جس پر رسول اکرم نے یہ خطبہ ارشاد فرما کر اس مسئلے کی وضاحت کی کہ یہ بھائی چارے کی تو اس کے ساتھ قائم رہے گی جو اسے خرید کر آزاد کرے, نہ کہ جو پہلا مالک ہے اس کے ساتھ. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت بریرہ کو خریدا اور آزاد کر دیا, اور سلسلہ ولا پہلے مالک سے توڑ کر عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم کر دیا گیا. تو اس حدیث سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں جن کا استخراج کہتے ہیں کسی حدیث سے بہت سارے مسائل کا حل نکالنا. تو جتنے بھی امام الفقہ والمحدثین اور اسپیشلی امام بخاری نے اپنی جامع صحیح میں جگہ جگہ اس حدیث کا ذکر کیا ہے, اور امام شوقانی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ ولا کی شرط باطل ہے, اور یہ اصول اس قدر مشتہر یعنی مشہور ہو چکا ہے کہ اہل بریدہ سے بھی یہ چھپانا تھا. پھر جب انہوں نے اس شرط کے یعنی جو بھی اس شرط کا بتلان ہے یعنی غلط ہے شرط جاننے کے باوجود اس کی شرائط سامنے پیش کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے طور پر پھر اس کا ذکر فرما دیا، حکم دیا کہ بریدہ کو خرید لیا جائے، جیسے کہ قرآن آیت اعملوا ما شئتم میں ہے کہ تم عمل کرو چاہو جو چاہو. تو یہ تنبیہ کے فرمایا، گویا آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے ولا کی شرط لگا لو، وہ انقریب جان لیں گے کہ اس شرط سے ان کو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. یعنی آپ نے اپنا فائنل جو حکم تھا وہ بتا دیا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہیں. تو ایسی ساری شرطیں پھر باطل ہوں گی جو اللہ کی کتاب سے یا حدیث سے ثابت نہیں ہیں. تو بیچنے والے کو شرط نہیں لگانی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یعنی اب تو وہ خیر غلامی باقی ہی نہیں رہی، نہ کنیزیں ہیں نہ غلام ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے. لیکن اس زمانے میں ایسا تھا، تو پھر وہ اس کو بھی ختم کر دے گا. لیکن اس حدیث سے، وہ ولا والی شرط کی وجہ سے بہت سارے مسائل الحمدللہ حل ہوئے، اور اس حدیث سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. حدیث نمبر، اس بیان میں کہ کوئی بستی والا باہر والے کے لیے دلالی کر کے مول نہ لے، 2160. ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے بیچنے اور خریدنے والے دونوں کے لیے اسے مکروہ قرار دیا ہے. اور ابراہیم نخعی نے کہا کہ عرب کہتے ہیں کہ بالی صوبہ، یعنی کپڑا خرید لے. یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ پہلے کا پہلے آپ کسی سے، کسی دیہاتی یعنی کسی ایسے شخص سے جس کو معلومات نہ ہو شہر کی یا خرید و فروخت کی، تو آپ اس سے راستے میں ہی یا پھر اس کے گاؤں میں ہی اس سے کوئی چیز خرید لیں دھوکہ دے کر، کہ شہر میں تو اتنی کم قیمت ہے اور آپ کم قیمت میں خرید لیں اور شہر میں اس کو زیادہ قیمت پر لا کر بیچیں، تو بلا وجہ سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ مجھے ابن جلائد نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مسیب نے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے مول پر مول نہ کرے، اور کوئی نجش نہ کرے، اور نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لیے بیچے یا مول لے. ایکچولی دیہاتی سے خریدا جا سکتا ہے مال، لیکن دھوکہ دے کر نہیں. آپ اس کو وہی یعنی ایسے دام دے کہ جس میں بےچارے کا نقصان نہ ہو دیہاتی کا، کیونکہ محنت تو اس نے بھی کی ہے نا. تو یہاں پر سب سے نیچے والی حدیث دیکھیے اس باب کی، 2161، کہ محمد بن سیرین نے، کہ انس بن مالک نے بیان کی کہ ہمیں اس سے روکا گیا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال تجارت بیچے، یعنی دھوکہ دے کر، یعنی دیہاتی سے بہت ہی کم قیمت میں خرید لے اور پھر شہر میں لا کر اس کو زیادہ قیمت میں بیچے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی سے لے لیں اور اس کو اپنی زیادہ قیمت پر بیچیں، لیکن آپ اتنا زیادہ دھوکہ نہیں دے سکتے. جیسے دیہات ہوتا ہے وہ لا علم ہوتا ہے شہر کی قیمتوں سے، تو آپ اس کو اتنا زیادہ نقصان میں نہیں دے سکتے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان سے ایمبرائڈری کرائی جاتی ہے ڈریسز پر، اور وہ اتنے غریب لوگ ہوتے ہیں بےچارے، دن رات کی محنت کر کے، آنکھیں لگا کے، اور کتنی ایمبرائڈری میں کتنی محنت ہے. جتنی بھی جو آج کل جو ڈریسز آتے ہیں، تو اس میں کون کرتا ہے یہ ساری چیزیں، اور ان سے اتنے کم اجرت پر کام کروایا جاتا ہے، اور اس کو یعنی وہ ڈیزائنر ڈریس پھر کہلاتے ہیں، اور اس کو مہنگے مہنگے بوتیک میں بیچا جاتا ہے. یعنی خود اور اس سے کتنا کما رہے ہیں، جبکہ اصل کام جس نے کیا بیچارے نے محنت، اس کو اتنی اجرت تو دو جتنی اس نے محنت کیا ہے. تو آج اگر تم بچ جاتے ہو تو کل تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا تمہیں. پھر اسی لیے پھر پہلے سے جا کر قافلے والوں سے ملنے کی ممانعت ہے. یعنی اگر کوئی قافلہ آ رہا ہے کوئی چیز بیچنے کے لیے اور یہ بے رد کر دی جاتی ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا جان بوجھ کر گناہگار اور خطا کار ہے، اور یہ ایک قسم کا فریب ہے جو جائز نہیں، یعنی دھوکا ہے. جب کسی باہر سے غلے کی رسد آتی ہے، تو بعض بستی والے یہ کرتے ہیں کہ ایک دو کوس بستی سے آگے نکل کر راستے میں ہی ان ویوپاریوں سے، یعنی جو بزنس والے ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اور ان کو دھوکہ دے کر بستی کا جو ریٹ ہے اترا ہوا یعنی کم بتاتے ہیں، اور ان کا مال خرید لیتے ہیں. جب وہ بستی میں آتے ہیں تو وہاں ان کو ریٹ زیادہ ملتا ہے، اور وہ ان کو ایک طرح سے دھوکہ دے دیتے ہیں. تو امام بخاری کے نزدیک ایسی صورت میں بیع باطل اور لغو ہے. بعض نے کہا کہ ایسا کرنا حرام ہے، لیکن بیع صحیح ہو جائے گی اور ان کو اختیار ہوگا کہ بستی میں آ کر وہاں کا ریٹ دیکھ کر اس بیع کو قائم رکھیں یا فسخ کر ڈالیں یا ختم کر دیں. ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، اور ان سے سعید بن ابی سعید، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت قافلوں سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا، اور بستی والوں کو باہر والوں کا مال بیچنے سے بھی منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ایکچولی اصل چیز یہ ہے کہ دھوکہ نہ دیا جائے کسی کو. آپ لے سکتے ہیں کسی بستی والے یعنی کسی دیہات والے کا مال، لیکن پھر اس کو اتنا دھوکہ نہ دیں، اس کو ایک نارمل جو ریٹ ہے وہ تو دیں اس کو، اور پھر آپ اس پر نفع کمائیں، وہ ایک الگ بات ہے. تو اسی لیے پھر جو بیع پر بیع کرنا ہے دھوکہ دے کر، یہ سب غلط ہے. یعنی ایک شخص کسی مسلمان بھائی کی دکان سے کوئی مال خرید رہا ہے، اور ہم نے اسے جا کر بہکانا شروع کر دیا کہ آپ یہاں سے ایمان نہ لیجئے، ہم آپ کو اور بھی سستا دیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسے کہیں جا کر بھاؤ چڑھا دینا محض خریدار کو نقصان پہنچانے کے لیے، حالانکہ خود خریدنے کی نیت نہ ہو، یہ سب بھی مکر و فریب اور نقصان دھوکہ دینے میں آئے گا۔ تو یہ ساری صورتیں ناجائز ہیں۔ تو یہ تمام احادیث ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، اور بستی والوں سے بلا وجہ پہلے سے جا کر مل کر ان کو کم قیمت پر ان کا مال خرید کر بیچا نہ جائے۔ ابھی جو اگلی حدیث آ رہی ہے وہ بریدہ ہی کی ہیں اصل میں، تو ہم صرف اوپر کا حصہ دیکھیں گے، نیچے کا حصہ ہم چھوڑ دیں گے۔ 2168 کی حدیث ہے، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی، نے ہشام بن عروہ نے، انہیں کے باپ عروہ نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس بریدہ جو اس وقت تک باندھی تھی آئیں اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، شرط یہ ہوئی ہے کہ ہر سال 1 اوقیہ چاندی انہیں دیا کروں، اب آپ بھی میری کچھ مدد کیجیے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک یہ پسند کریں کہ یکمشت میں ان کا سب روپیہ ان کے لیے ابھی مہیا کر دوں اور تمہارا ترکہ میرے لیے ہو تو میں ایسا ابھی کر سکتی ہوں۔ بریدہ اپنے مالکوں کے پاس گئیں اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی تجویز ان کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر بریدہ واپس آئیں تو رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی مگر وہ نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں کہ ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ جب رسول اکرم نے یہ بات سنی اور عائشہ نے بھی تو آپ کو حقیقت حال کی خبر کی، تو آپ نے فرمایا بریدہ کو تم لے لو اور انہیں ترکہ کی شرط لگانے دو، ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کرے۔ ٹھیک ہے، آگے کی حدیث وہی جو پیچھے ہم نے دو حدیثیں پڑھ لی ہیں۔ تو اس سے پھر اس حدیث سے بہت سارے مسائل اخذ کیے گئے ہیں کہ خرید و فروخت میں کیا چیز ہونی چاہیے۔ اب پھر یہ جو امپورٹنٹ آ رہا ہے کہ کھجور کے بدلے کھجور بیچنا کیسا ہے۔ ہم سے بل ولید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے لیس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، اور ان سے مالک بن اوس نے، اور انہوں نے حضرت عمر سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچنا سود ہے لیکن یہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، جو کو جو کے بدلے میں بیچنا سود ہے لیکن ہاتھوں ہاتھ ہو، اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا سود ہے لیکن سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، یعنی نقدہ نقد ہو۔ تو مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے، اور نمک بیچنا نمک کے بدلے سود ہے مگر ہاتھوں ہاتھ۔ بہرحال جب ان میں سے کوئی چیز اپنی جنس کے بدل بیچی جائے تو یہ ضروری ہے کہ دونوں ناپ تول میں برابر ہوں، نقدہ نقد ہوں۔ اور اسی طرح سے منقہ کو منقہ کے بدل بیچنا اور اناج کو اناج کے بدل بیچنا۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کھجور کو کھجور کے بدلے بیچنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، اس کو سود کیوں کہا گیا۔ جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے جو کھجور بیچی تھی 2 کلو ردی کھجور کے بدلے وہ 1 کلو اچھی کھجور لے کر آئے تھے، تو رسول اکرم نے ان سے کہا تھا کہ تم ایسا کرتے کہ پہلے اپنی 2 کلو ردی کھجور بیچ دیتے اور پیسہ ہاتھ میں لے لیتے اور اس کے بعد پھر 1 کلو اچھی کھجور خریدتے، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث نمبر 2175 سونے کو سونے کے بدلے میں بیچنا، یہ جو بیچ کی حدیث ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو، لیکن فی الحال ابھی ہم سونے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو اسماعیل بن علیہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے یحیٰ بن ابی اسحاق نے، اور ان سے عبداللہ بن ابی بکرہ نے، اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر برابر کی لین دین نہ ہو، اسی طرح چاندی چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک کہ دونوں طرف سے برابر برابر نہ ہو، البتہ سونا چاندی کے بدل اور چاندی سونے کے بدل جس طرح چاہو بیچو، یعنی اس میں کمی بیشی درست ہے مگر ہاتھوں ہاتھ کی شرط اس میں بھی ہے، ایک طرف نقد دوسری طرف ادھار درست نہیں، اور سونے چاندی سے عام مراد ہے یعنی اور بھی جو چیزیں ہوں گی پھر اسی میں آئیں گی۔ تو اب دیکھیں کہ سود ایکچولی سود کیوں کہا گیا، تو سود ہم سب جانتے ہیں کہ سونے کی بے سونے کے بدلے، چاندی کی بے چاندی کے بدلے، گندم کی بے گندم کے بدلے گیہوں، اور جو کی بے جو کے بدلے، کھجور کی بے کھجور کے بدلے، اور نمک کی بے نمک کے بدلے حرام ہے، الا کہ سب برابر اور نقد ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ربا جو لفظ آتا ہے ربا یربو باب نصرہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور سود۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان تکونا امتن ہی اربا من امتن، اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھا چڑھا جائے، تو اربا کا جو معنی آتا ہے بڑھنا چڑھنا آتا ہے۔ تو خرید و فروخت میں ایک جنس کے تبادلہ یعنی بدل بدل کے وقت زیادہ مقدار حاصل کرنا اور ہر قسم کے حرام بے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سود ایسا زائد مال ہے جو شرعی معیار کے مطابق کسی عوض سے خالی ہو اور دو بے کرنے والوں میں سے کسی ایک کے لیے معاوضے میں شرط ہو، تو یہ ساری بے فاسد ہوگی اور یہ سود ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور سود حرام ہے، اور اس کی حرمت کے دلائل ہم کو قرآن سے ملتے ہیں اور حدیث سے بھی ملتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی الحمدللہ ہم کو معلوم ہی ہیں اور حدیث کی بھی. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، اس کی تحریر کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت کی ہے. نیز فرمایا، گناہ کے ارتکاب میں سب مساوی اور برابر ہیں. ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، سود کے یعنی سود کی حرمت ہم جانتے ہیں کہ سود کا ایک درہم جسے جانتے ہوئے آدمی کھا لے 36 مرتبہ زنا سے بھی برا ہے. احمد کی حدیث ہے. اور جو ایک حدیث ہے جس کو زنا کے برابر کہا گیا ہے لیکن وہ پڑھتے بھی شرم آتی ہے. رسول اکرم نے فرمایا کہ ساتھ ہلاک کر دینے والی اشیاء سے اجتناب کرو بچو، ان میں سے ایک یہ کہ سود کا کھانا. ابن مسعود سے روایت کہ رسول اکرم نے فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے وہ اپنے نفسوں پر اللہ کا عذاب حلال قرار دیتے ہیں، اور سود کی حرمت پر امت کا اجماع ہے. ابو سعید خدری سے روایت کہ رسول اکرم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، اور کھجور کھجور کے بدلے، اور نمک نمک کے بدلے، یہ تمام اشیاء برابر برابر نقد بنقد فروخت کی جائیں. پھر جو زیادہ لے یا زیادہ دے تو اس نے سودی کاروبار کیا. سود لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں. تو اسی کے بتایا چلتا ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے صرف برابر برابر وزن کے ساتھ ہی فروخت کرو. اور جمہور فقہ کے نزدیک تجارت میں سود کی دو قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیہ. ایک جنس کی دو اشیاء کو کمی بیشی کے ساتھ فروخت کرنا، اور دوسرا اس میں کمی بیشی تو نہ ہو لیکن ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار کا معاملہ ہو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ساری احادیث ابھی ہم نے دیکھی سب میں سود کی حرمت واضح ہے، تو صرف سود ادھار میں ہی ہے. ابن عباس کی ایک روایت میں لفظ آتے ہیں کہ دست بدست خرید و فروخت میں سود نہیں ہے، یعنی جب آپ آمنے سامنے جب بیچ دیتے ہیں کوئی بھی چیز تو اس میں پھر سود کا شائبہ نہیں ہوگا، یعنی جب کبھی لین دین ہو جائے، لیکن وہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں سود کا شائبہ نہ ہونا چاہیے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی جو غلے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اسی کو ہم نہیں بیچ سکتے، نہیں اسی کی جنس نہیں خرید سکتے، یا اس کے علاوہ بھی ہیں. تو بہرحال لیکن سونا سونے کے بدلے اور یہ جو جنس بتائی گئی ہیں تو اس کو تو منع کرا دیا گیا ہے، اس پر اجماع بھی ہے. اور امام نووی فرماتے کہ سونے اور چاندی میں تمام قسم کا سونا اور چاندی شامل ہے، خواہ وہ عمدہ ہو یا ردی، صحیح ہو یا ٹوٹا ہوا، زیور ہو یا ڈلی، اور خالص ہو یا ملاوٹ شدہ، اور اس پر اجماع ہے. یعنی ایون پھر آپ زیورات بھی نہیں ایسا بیچ سکتے کیونکہ زیورات میں تو تھوڑی ملاوٹ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. تو امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ یہ چھ اشیاء میں اس کی حرمت پر اتفاق ہے جبکہ وہ ایک جنس کی ہوں، لیکن اس میں اختلاف ہے. اس میں دالیں چاول وغیرہ بھی آئیں گے کیا؟ کیونکہ وہ بھی تو غلہ ہی ہے. تو جو جمہور علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان چھ چیزوں کا یہاں جو ذکر کیا گیا ہے جو غلے کا، تو اس میں ہی سود کی علت پائی جائے گی اور وہ سود ہی ہوگا. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے بے مزابنہ سے منع فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے باغ کے پھل کو اس طرح فروخت کرے کہ اگر کھجور کے درخت ہوں تو انہیں خشک کھجور کے بدلے ناپ کر فروخت کرے، اور تازہ انگور ہوں تو انہیں منقع کے بدلے ناپ کر فروخت کرے، اور اگر کھیت ہوں تو انہیں غلے کے بدلے ناپ کر فروخت کرے. آپ نے تمام بیو سے منع فرمایا ہے. اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جنس کی چیزیں آپ تبادلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو چینج کرنا ہو اپنے زیورات تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اپنا مال بیچیں گے، اس سے جو پیسہ ہاتھ میں آئے گا تو اس سے دوسرا مال خرید لیں گے. تو تبادلہ کی جانے والی جو چیزیں ہیں، کیونکہ اس میں مقدار کے برابر ہونے کا علم نہ ہونے کی صورت میں وہ جائز نہیں ہے. اور اصل میں بات وہی وجہ ہوتی ہے کہ کسی ایک کا فائدہ ہو جاتا ہے، کسی ایک کا نقصان ہوتا ہے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سونے میں تو ہر حال میں جو بےچارا خریدنے والا ہوتا ہے اسی کا نقصان ہے، کہ جب وہ خریدتا ہے تو اس کو بہت مہنگا ملتا ہے، اور جب بیچنے جاتا ہے تو بہت کم داموں میں جاتا ہے. اور پیسہ پیسے کے بدلے بھی بیچا نہیں جا سکتا، وہ بھی منع ہے کیونکہ وہ بھی ایک ہی جنس ہے. ہاں آپ جو منی ایکسچینج ہوتا ہے وہ الگ ہے، کیونکہ آپ ایک ایسی کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں پر وہاں کرنسی نہیں چلتی ہے، لیکن آپ پیسے کو پیسے کے بدلے بیچ رہے ہیں. جیسے ڈالر کی قیمت جب ہوتی ہے تو ڈالر بکتا ہے سمجھے، یا اور بھی ایسے پیسے بیچنے کی جو چیزیں ہیں کہ کون سا آپ کون سی منی ہے، کون سی کرنسی آپ خرید کر رکھتے ہیں تاکہ پھر اس کا بھاؤ مارکیٹ میں زیادہ ریٹ ملے تو اس کو بیچ دیں، تو وہ چیز بھی جائز نہیں ہوگی کیونکہ ایک ہی جنس کے بدلے آپ دوسری جنس خرید رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی میں آئے گا نا. پہلے سکے ہوتے تھے گولڈ اور سلور کے، اب وہ کرنسی ہے سمجھے. یا جیسے جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہیونڈائی تو ایک خیر کار کا نام ہے، جو پیسہ جس میں آپ کو کم دینا پڑتا ہے اور وہاں آپ کو زیادہ ملتے ہیں. ان لوگ اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے ہنڈی کہا جاتا ہے شاید اس کو, تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کیا کریں, آپ ایک غلط طریقے سے آپ پیسہ بھجوا رہے ہیں نا. جو رائٹ وے ہے کہیں بھی پیسے ٹرانسفر کرنے کا, آپ اس کو غلط طریقے سے بھیج رہے ہیں, تو وہ بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بھی پیسے کے بدلے پیسہ بیچا جا رہا ہے. اور آپ کو اگر آپ بینک کے تھرو بھیجتے ہیں صحیح سے, یعنی کیا کہیں گے اس کو, رائٹ وے میں لیگلی, تو آپ کو ہو سکتا ہے پیسے کی قیمت کم ملے تھوڑے سے کچھ چند. لیکن اگر آپ کو غلط طریقے سے بھیج رہے ہیں تو وہ آپ کو پیسے کی قیمت زیادہ دیں گے, کیونکہ ان کے پاس وہاں پر بہت زیادہ بلیک منی ہے, غلط طریقے سے کمایا ہوا مال ہے جس کا ان کو انکم ٹیکس وہ اس کو شو نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ غلط طریقے سے کمایا ہوا ہے. تو یعنی حرام کا مال بھی ہو سکتا ہے وہ. تو آپ ایک حرام کے مال کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر کیا کریں, اپنا وائٹ منی یہاں سے دے رہے ہیں ان کے پیسے کو, ان کے کالے پیسے کو وائٹ کرنے کے لیے, تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو لیگل وے ہے وہی ہونا چاہیے. امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. یہ دو حدیثیں دیکھ کر پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں جو پیچھے چھوٹ گئی تھی حدیثیں. جی, منقہ کو منقہ کے بدل اور اناج کو اناج کے بدل بیچنا, 2171. ہم سے اسماعیل نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے امام مالک نے, اور ان سے نافع نے, اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم نے مزابنہ سے منع فرمایا. مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگی ہوئی کھجور خشک کھجور کے بدل ناپ کر بیچی جائے. اسی طرح بیل پر لگے ہوئے انگور کو منقہ کے بدل بیچنا, یعنی وہ کھجور جو ابھی درخت سے نہ اتری ہو, اسی طرح وہ انگور جو ابھی بیل سے نہ توڑا گیا ہو, اس کا اندازہ کر کے ڈرائی کھجور یا ڈرائی منقہ کے بدل بیچنا درست نہیں ہے, کیونکہ اس میں کمی بیشی کا احتمال ہے. پاسبلٹیز میں سے ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں ابھی, جب آپ اس کو سوکھے کے بدلے دیں گے تو پھر اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وزن میں بہت فرق ہوگا. فریش کا جو وزن ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جو سوکھی ہوئی چیز کا وزن زیادہ نہیں ہوتا, وہ ہلکی ہو جاتی ہے, تو ایسا بیچنا بھی منع ہے. اور ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے, ان سے ایوب نے, ان سے نافع نے, ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا. انہوں نے بیان کیا کہ مزابنہ یہ ہے کہ کوئی شخص درخت پر کی کھجور سوکھی کھجوروں کے بدل ناپ تول کر بیچے, اور خریدار کہے اگر درخت کا پھل اس سوکھے پھل سے زیادہ نکلے تو وہ اس کا ہے, اور کم نکلے تو وہ نقصان بھر دے گا. اور عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ مجھ سے زید بن ثابت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارایا کی اجازت دے دی تھی, جو اندازہ ہی سے بیع کی ایک صورت ہے. ارایا ایکچولی یہ مزابنہ کی ہی ایک قسم ہے, لیکن رسول اکرم نے ان لوگوں کے لیے اس کی اجازت دی تھی جو درخت خیرات کر دیا گیا. اور جیسے عرب لوگوں کے یہاں دستور تھا کہ وہ اپنے پورے باغوں میں سے کوئی ایک درخت کسی غریب یا مسکین کو دے دیتے تھے کہ تم جب اس پر جو بھی کھجوریں لگیں گی یا جو بھی انگور لگیں گے تمہارے ہوں گے. تو اب اگر وہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک کو اس کا آنا جانا برا لگتا تھا یا کسی وجہ سے وہ نہیں چاہتا تھا, تو پھر رسول اکرم نے اس کی اجازت دی تھی کہ جو مالک ہے وہ اندازے کے مطابق اس کو, یعنی جو مسکین کو کھجوریں دے دے اور اس سے پیچھا چھڑا لے. تو جب اگر آپ خیرات کے طور پر کوئی درخت اپنے باغ کا دیتے ہیں تو اس میں ارایا جائز ہوگی, ادر وائز ارایا جائز نہیں ہوگی, یعنی اندازہ لگا کر پہلے سے کھجوریں یا پھل دے دینا. تو یہ جو کے بدلے جو کی بیع وہ بھی منع ہے. جیسے صرف نیچے کا حدیث دیکھیے کہ مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے بلایا اور ہم نے اپنے معاملے کی بات چیت کی, اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا. وہ سونے اشرفیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر الٹنے پلٹنے لگے کہ ذرا میرے خزانچی کو غابہ سے آ لینے دو. غابہ ایک جگہ کا نام ہے. عمر بھی ہماری باتیں سن رہے تھے. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جب تک تم طلحہ سے روپیاں لے نہ لو ان سے جدا نہ ہونا, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا سونا سونے کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے, گیہوں گیہوں کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے, جو جو کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتا ہے, اور کھجور کھجور کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سود ہو جاتے ہیں. یعنی ابن مالک بن اوس نے خبر دی کہ انہیں 100 اشرفیاں بدلنی تھی. انہوں نے بیان کیا کہ پھر مجھے طلحہ بن عبید اللہ نے بلایا اور ہم نے اپنے معاملے کی بات چیت کی, اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا. یعنی اشرفیاں چینج کرنا تھی ان کو. تو یہاں پر اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز, یعنی جو ایک ہی جنس کی ہو, بدلی نہیں جا سکتی اگر وہ نقد کے ساتھ نہ ہو تو, یعنی سیم کوالٹی کی نہ ہو یا پھر جتنی قیمت ہے اتنی نہ دی جائے. تو بہرحال خرید و فروخت کرنے والے ہر دو ایک دوسرے کو دیتے ہیں, خریدار روپیہ دیتا ہے اور تاجر مال ادا کرتا ہے, اس لیے اس کا ترجمہ ہاتھوں ہاتھ کیا گیا. یعنی ایک ہی مجلس میں ان ہر دو کا قبضہ ہو جاتا ہے, یعنی اسی وقت قبضہ ہو جائے. تو اسی لیے پھر ان کو اس طرح سے بیچنا جائز نہیں ہے کہ ادھار میں. جیسے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا نا کہ ایک صحابی نے کسی سے 800 درہم ادھار لیے, یاد ہے بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ غلام لے لو 800 درہم میں ادھار میں, اور پھر انہی سے واپس اس غلام کو 600 کیش دے کر خرید لیا. تو اب وہ 200 کیا ہوئے؟ خود ہی تو بیچا ابھی انہوں نے 8 اس کو، ہے نا؟ تو اسی لیے جو سود میں کیا کیا آئے گا وہ بھی آپ دیکھ لیں، پر بھی غور کر لیں آپ لوگ کہ کیا کیا چیز سود میں آتی ہے. قسطوں پر خریدی ہوئی چیز کی قیمت اگر وہی ہے جو نقد ادا کرنے میں ہے تو جائز ہے، اور اگر نقد کم اور قسطوں پر زیادہ ہو تو یہ سود کی وجہ سے حرام ہے. جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک بیع میں دو بیع کرتا ہے اس کے لیے دونوں میں سے کم یا تو قیمت ہے یا پھر سود ہے. پھر سودی بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوانا ہو، چاہے وہ فکس ڈپازٹ کے لیے ہو یا کسی کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیو اکاؤنٹ ہو. جیسے ابھی میرے خیال سے کوشچن اینڈ آنسر گروپ پر ایک سوال آیا ہوا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لیے انہوں نے جو ہے لگوایا تھا، فکس ڈپازٹ کروایا تھا، اور اب اس میں اس کو کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ تو کہیں پر بھی خرچ نہیں کر سکتے. اس میں جو سود ہوگا بالکل ناجائز ہے، وہ تو کہیں پر بھی ذاتی اس میں استعمال میں تو بالکل بھی نہیں لا سکتے. پہلی بات تو کرنا ہی گناہ ہے، وہ فکس ڈپازٹ کرنا گناہ ہے، یہ بات جان لیجیے آپ لوگ. پھر جو بیمہ ہوتا ہے، جو انشورنس ہے، وہ بھی بالکل ناجائز ہے. لیکن اب یہاں تو ہم دیکھتے ہیں مجبوری آ گئی، کار کا انشورنس آپ کو کرانا ہی پڑتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہاں ابھی ایسے ہیں سعودی عرب میں جو کار کا انشورنس بھی نہیں کرواتے ہیں، اور جو بھی کچھ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کا سارا نقصان خود پے کرتے ہیں. اور یہی صحیح اور درست ہے، کیونکہ ہم جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر 100 لوگ ہیں اور 100 لوگوں نے انشورنس کروایا اپنی کار کا، اور انہوں نے سمجھے 1,000 ریال دیا سال کے انشورنس کے، اب اس میں سے صرف 2 لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، باقی 98 لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا کار کا، تو جو 98 لوگوں کے جو پیسے تھے اور وہ جو 2 لوگوں کا کار کا نقصان ہوا اور وہ جو انشورنس کمپنی اس کو دینا پڑا، تو جیسے ان لوگوں نے انشورنس کروایا تھا اپنی کار کا 1,000 ریال دے کر سمجھے سال کے، اب ان کی کار کو جو پیسہ لگا وہ لگ رہا ہے سمجھے 10,000 ریال. تو وہ جو انہوں نے تو 1,000 ریال دیا تھا پورے سال کے، اب وہ جو باقی 9,000 ریال جو کمپنی نے دی ہے تو کسی دوسرے کا مال لے کر ان کو دیے نا، یہ دھوکہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ یہ زیادتی اور ظلم نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ آپ مجھے بتائیے. اور اگر ایون وہ کسی کا بھی نہ ہوا ہو اور ہوا بھی ہو، اگر سمجھے تو 20,000 ریال ان کے خرچ ہوئے، لیکن ان کو تو 100 لوگوں سے 1,000 ریال ملے تھے، تو کتنے بچے ان کے پاس؟ اگر ایون اگر ان کے 100 لوگوں سے 1,000 ریال ان کو ملتے تو 100,000 ملے ان کو، ہے نا؟ اور ان کے اس میں سے صرف خرچ ہوئے 20,000، تو باقی کے 80,000 تو ان کو بچ گئے نا. تو 80,000 ان کے پاس کہاں سے آئے؟ انہوں نے کیا محنت کی؟ کیا پیسہ ہوا وہ؟ نہیں، اتنی موٹی موٹی بات ہے سمجھے. تو کمپنی کے پاس جو 80,000 بچ گئے وہ کیا ہے اصل میں؟ سود ہے وہ. یہ ظلم اور زیادتی ہے. اور آج کل تو ہر باڈی کے ہر پارٹ کا وہ نکل گیا ہے بیمہ، کن کن چیزوں کا بیمہ ہو سکتا ہے؟ تو ہر چیز کا بیمہ ناجائز ہے، بالکل جائز ہی نہیں ہے. جیسے کہ املاک کا ہوتا ہے، یعنی اپنی پراپرٹی کا، زندگی کا لوگ بیمہ کرواتے ہیں، اور ذمہ داریوں کا بیمہ کراتے ہیں، جیسے بیٹی کی شادی ہے یا بچوں کی تعلیم ہے. اور پراپرٹی کا بیمہ یعنی جیسے کہ اگر عمارت ہے، کارخانہ ہے، موٹر ہے، جہاز ہے، ایسی چیزوں کا. اور زندگی کا بیمہ، لائف انشورنس جس کو کہتے ہیں، سب ناجائز ہے یہ. اسی لیے جو اس طرح کے جو پرائز بانڈز ہیں، تو پرائز بانڈز خریدنا وہ جائز نہیں ہوگا، یہ ناجائز عمل ہے، کیونکہ یہ بھی سود ہے اور جوئے کے برابر ہے یہ. اور سود اس لیے کہ جس شخص کا نمبر نکل آتا ہے اسے تمام لوگوں کی جمع شدہ رقم کا سود بطور انعام دے دیا جاتا ہے. جیسے جو لاٹری ہے وہ بھی اسی میں آئے گی. آپ دیکھیں اگر کوئی چیز سب کو ملے، جیسے بائی ون گیٹ ون فری ایسا رہتا شاید نا، تو چونکہ وہ سب کے لیے آفر ہے تو وہ جائز ہوگی. پھر جیسے کسی ڈبے میں وہ ڈالا ہوا ہے، یعنی ایک کمپنی کی طرف سے خود ڈبے میں کچھ چیز ڈالی ہوئی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ایک آئل کا جو پیک خریدے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک ڈش ملے گی، سب کو مل رہی ہے، تو وہ بھی جائز ہے. لیکن آپ سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ فلاں فلاں ایک فارم بھرو، اور اگر آپ 200 ریال کی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو ایک وہ دیا جائے گا، فارم دیا جائے گا، آپ اس کو فل کرو، پھر اس میں آپ کو کار انعام میں ملے گی، تو یہ جائز نہیں. اس لالچ میں لوگ 200 کی شاپنگ کریں گے، اور آپ کی 200 کی شاپنگ کے شرط پر آپ کو فارم دیا جا رہا ہے فل کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے لاٹری ہے اور یہ ساری چیزیں، یہ سب بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا پیسہ اس میں جا رہا ہے اور کسی ایک کو مل رہا ہے. اگر سب کو جو چیز ملتی ہے اور آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا تو وہ جائز ہوگا، وہ سچی کا انعام ہوگا. لیکن یہ اس طرح کے پرائز بانڈز جس میں آپ کو پیسہ دے کر وہ پرائز بانڈ خریدنا پڑ رہے ہیں، تو یہ تو جوا ہوا نا، یہ سراسر یہ ایکچولی گیمبلنگ ہے، یا پھر یہ ناجائز صورت ہے پیسہ حاصل کرنے کی. تو آئی بات سمجھ میں؟ لکی ڈرا میں اگر آپ پیسہ ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو ایک لکی ڈرا ملتا ہے تو وہ بھی ناجائز ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں، امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی. یہیں تک کرتے ہیں اب. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن اتنا لمبا سننے کے لیے، کیونکہ